هو الذي خلقكم من نفس واحدہ، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، وجعل منها زوجها، اور پیدا کی اس سے اس کی بیوی، لیسکن الیہا، کہ آرام کرے اس کے پاس. سب سے بڑا آرام اور راحت جب آدمی گھر چلے جائے اور گھر والی عفت پاک دامن اور محبت سے لبریز موجود ہو، بس وہ سارا کارخانہ سارے فیکٹری ایک طرف، اور وہ ایک فرد کامل جو اللہ نے گھر میں پیدا کیا ہے. قرآن کہتا ہے لیسکن الیہا، آدم کو کہا تھا اسکنوا فیہا، لیکن وہ نصیب نہیں ہوا. اور حضرت حوا کے لیے لیسکن الیہا، حدیث میں ہے بیوی مسلمان وہ ہے خاوند اس کو دیکھے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، حکم کرے فوراً مان لے. اب فقہا کہتے خاتون اگر تندور پر روٹی لگا چکی ہے اور خاوند نے اس دوران کہا کہ آ جائیے، تو روٹیاں چھوڑ دو، جل جائے روٹی، کیا فرق پڑے، اور روٹیاں لگ جائیں. لیکن خاون کا کام بہت ضروری ہے. صوفی صاحب بہت کمانڈر ان چیف ہیں. یہ ایک مثال دی ہے کہ خاتون خاون کے مقابلے میں بہانے نہ کرے، یہ مطلب ہے. خاتون خاون کے لیے بہانے نہ بنائے، عذر نہ کرے. خاون کے بلانے کا مقصد وہ صرف ایک ہی کام ہے دنیا میں، اور کام نہیں. سر میں درد ہے، تکلیف میں ہے، کوئی پریشانی ہے، ہزار کام ہوتے ہیں. عورت بس صرف وہ ولوج خروج کے لیے، اور بھی تو کروڑوں فوائد ہے. اس کے گھر کا نگہبان وہی ہے، باورچی کا کام وہ کرتی ہے، درزی کا کام وہ کرتی ہے، ماں کی طرح تسلی دیتی ہے، دوست کی طرح آرام پہنچاتی ہے، سارے کام ہیں اس میں. فلما تغشاها، جس وقت ڈھانک لیا اس کو، حملت حملا خفیفا، حاملہ ہوئی، حاملہ ہلکی سی، ابتدائی حمل ہے. فمرت بھی چلتی پھرتی رہی. فلما اسقلت، جس وقت بھاری ہوئی، دعو اللہ، دعا مانگی دونوں نے اللہ سے، ربہما، جو ان کا رب ہے. دعا بچے کی اور بچے کے صلاحیت کی خدا سے مانگی جائے. لئن آتیتنا صالحاً، اگر آپ نے دے دیا ہم کو نیک لڑکا، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. فلما آتاہما صالحاً، جس وقت دے دیا اللہ نے ان کو نیک لڑکا، خوبصورت صحت مند، جعل له شرکا فیما آتاہما، بنا دیا اس میں اور شریک جو اللہ نے دیا ان کو. فتعال اللہ عما یشرکون، بس بزرگ برتر ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. پھر کہتے وہ فلاں نے جو تعویذ دی تھی نا، اس سے پتر ہو سی، او فلاں میں جو تھے، چھوڑ وظیفے تعویذ میں، خواہ مخواہ خدا کے راستے میں رکاوٹیں نہ کھڑے کر لے. اور کبھی کہتے افلان کی خان دزوئی دپارا، اور جو لئی پگاڑا دیوانہ بابا لذا، باباؤں کی طرف نسبت کرتے. تفسیر کی کتابوں میں عام تفسیر تو یہی کی گئی، لیکن شاہ ولی اللہ نے الفوظ الکبیر میں ایک قاعدہ نقل کیا ہے کہ کبھی کبھی ایک عمومی حکم ایسا ذکر ہوتا ہے جیسے کوئی خاص واقعہ ہے، حالانکہ وہ ہر انسان پر وہ دن آ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے نیک صالح، اور پر وہ سمجھے کہ شاید فلاں 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 کا اس میں دخل ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے. یہاں تفسیر ترمذی شریف کے اندر کتاب التفسیر میں ایک واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بچے ہوتے تھے اور مر جاتے تھے، تو ابلیس، اس کا نام ایک ناموں میں سے حارث بھی ہے، حارث، یہ آیا ہری پگڑی وگڑی باندھ کر، اور بی بی حوا کو کہا بی بی اب کے بچہ ہو تو اس کا نام عبد الحارث رکھے، نہیں مرے گا. بی بی حوا نے آدم کو بھی راضی کر لیا اور نام رکھا گیا عبد الحارث. حارث نام شیطان کا تھا، حق تعالیٰ نے اس پر شکوہ کیا کہ بیٹا میں نے دیا اور نام شیطان کا رکھا گیا. اس پر ایک اشکال یہ ہے کہ یہ شرک کی نسبت ہے اور آدم شرک سے پاک ہے وہ نبی ہے. جواب, شرک کی نسبت طبعاً ہے, اصلاً حوا مرتکب ہوئی ہے اور وہ پیغمبر نہیں ہے, اور حوا کی سازش میں تو آدم جنت سے باہر آئے. تو اگر ایسا دام رکھا گیا ہو تو بعید نہیں ہے. ایک روایت اسے اعتراض ابن کثیر نے یہ کیا ہے کہ یہ حضرت عبد الرحمن سمرس ہے, حسن بصری روایت کرتے ہیں, اور حسن بصری کی تفسیریں جو آئی ہے ان میں یہ واقعہ نہیں ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ تمام تفاسیر ہو. امام ترمذی خود حجت باب میں ہے, انہوں نے کتاب التفسیر میں سند عالی کے ساتھ ذکر کیا ہے. ہمارے اکابر علماء میں سے شیخ الاسلام پاکستان مولانا شبیر احمد عثمانی نے بے فوائد تفسیر میں یہ واقعہ من و عن نقل کیا, اور احتیاط اس میں ہے کہ بچے کا نام عبد الحارث یا حارث نہ رکھا جائے, کیونکہ اس میں شک کی آمیزش ہے. ایشرکون ما لا یخلق شیئاً, اے شریک ٹھہراتے ہیں اس کو جو پیدا نہیں کر سکتے کچھ بھی, وہم یخلقون, اور یہ خود پیدا کیے جاتے ہیں, ولا یستطیعون لہم نصراً, وہ طاقت ہی نہیں رکھتے ان کی مدد کرنے کی, ولا انفسہم ینصرون, نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں, وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, اگر آپ پکار بھی لے ان غیر اللہ کو ہدایت کے لیے, لا یتبعوکم, نہیں آ سکتے ہیں, سواؤن علیکم, برابر ہے تم پر, ادعوتموہم, ان کو پکارو, ام انتم صامتون, یا تم ان سے چپ رہو, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. آج سے 20-25 سال پہلے مولانا ضیاء القاسمی کا دبدبہ تھا پاکستان میں, اور کہا جاتا تھا کہ توحید کا مسئلہ سمجھا غلام اللہ خان نے, بیان کیا ہے ضیاء القاسمی نے, او مطلق الانان خطیب تھے دیوبندی ہو گئے. بنس روڈ پر ان کا جلسہ تھا, روڈ پر ضیاء القاسمی اسٹیج پر کھڑے تھے اور آیتیں پڑھ رہے تھے بریلیوں کے خلاف, زبردست تقریر ہوتی تھی, ایسی تقریر ماں کے بیٹے دے رہی تھی. تو ایک بدعتی نے مولانا کو پرچی دی کہ آپ جو آیتیں پڑھتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی, اور ہماری درگاہوں پر آپ فٹ کرتے ہیں, قبروں پر یہ مناسب نہیں. تو مولانا نے اسٹیج پر یہ آیت پڑھی, ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک جن کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا, عباد الامثالکم, وہ بھی بندے تھے تمہارے جیسے. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی بندے تھے. فدعوہم, بس پکارو ان کو, فلیستجیبوا لکم, وہ جواب دے تمہیں, ان کنتم صادقین, الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے پیر ہے جن سے چل سکے, ام لہم ایدی یبتشون بہا, یا ان کے ہاتھ ہے کہ پکڑے ان سے, ام لہم آئین یبصرون بہا, یا ان کی آنکھیں ہیں کہ دیکھ لے ان سے, ام لہم آذان, یا ان کے کان ہیں, یسمعون بہا, کہ سنے ان سے, قل ادعوا شرکاءکم, آپ فرمائیے پکارو اپنے معبودوں کو, ثم کیدونی, پھر سازش کرو میرے خلاف, فلا تنذرون, مجھے مہلت مت دو, ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب, بے شک کارساز میرا وہ اللہ ہے جس نے اتاری کتاب, وہو یتولی الصالحین, اور وہ خود دوست ہے نیک کرداروں کے, والذین تدعون من دونہ, اور وہ لوگ جن کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا, لا یستطیعون نصرکم, ان کی طاقت نہیں ہے مدد کرنے کی, ولا انفسهم ینصرون, اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں, وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا, اور اگر آپ پکارے ان کو ہدایت کی طرف وہ سنتے نہیں, وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ, آپ دیکھتے ان کو کہ وہ دیکھ رہے ہیں تجھے, وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, اور وہ بالکل نہیں دیکھتے, خذ العفو وامر بالعرف, عفو اختیار کرے اور عرف کے مطابق حکم کرے, وأعرض عن الجاهلين, اور رہنے دے جاہل لوگوں کو, خذ العفو, عفو اختیار کرے, وامر بالعرف, اور فیصلے کرے معروف کے مطابق, توحید و سنت کے مطابق. آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عرف بھی احکام کے لیے ایک محل ہے. عرف، عرف عام اور عرف خاص. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر آپ کو چھیڑ دے شیطان چھیڑ کر، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پناہ مانگے اللہ کے پاس، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، ان الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، اتقوا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، جب چھوئے ان کو خیال شیطان کا، خیال طائف، تذکرو چونک لیتے ہیں، فیضا ہوں مبصرون، پس ناگہاں ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی. طیف طائف، طیف طائف، دار الملم بہا طیف یحددنی، فما صدقت عینی فی ما رأت ولا کذبا. دار الملم بہا طیف، اکیلے گھر میں سو رہا تھا اور محبوب کا خیال آیا. اللہ اللہ، یہاں واقعہ بھی ابن کثیر نے لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص ایک عورت کے گناہ سے بچتے ہوئے مر گیا تھا اور دفن کیا گیا. حضرت عمر نے اس کی قبر پر آ کے خطاب کیا تو اندر سے آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائی ہیں، ولمن خاف مقام ربه جنتان. حضرت عمر نے ان کی قبر پر یہ آیت پڑھی، ان الذین اتقوا، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈر کے مرے، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب پہنچتی ہے ان کو شیطانی خیالات، تذکروا، وہ چونک جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون، پس ناگاہ وہ کھلی آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں. یعنی عین گناہ کی گڑی میں یہ خیال آنا کہ یہ ناجائز ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. اللہ. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور ان کے بھائی ان کو گھسیٹ رہے ہیں گمراہی میں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر وہ کمی نہیں کرتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ نہیں لائیں گے ان کے پاس نشانی، قالو، کہتے ہیں، لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا، اے کاش کہ آپ لے آتے، اجتبا یجتبی، مانا چن کر لانا، یعنی ہماری منہ مانگی چیز لاتے. قُلْ اِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَبِّي، آپ فرمائیے میں اتباع کرتا ہوں جو وہی ہوتی ہے مجھے رب کے ہاں سے. ھذا بصائر من ربکم، یہ آنکھیں کھولنے والی دلیلیں ہیں تمہارے رب کے ہاں سے. وہدی و رحمت لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. وإذا قرئ القرآن، جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، فاستمعوا له، کان لگا کے سنو، اگر سننے میں آ رہی ہو جہری قرات ہو، وانصتوا، اور چپ رہو اگر سننے میں نہیں آ رہی ہے. جہری اور سری دونوں مقرات منع ہے. ابن کثیر نے اس کے نیچے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جنا حدیث سے استدلال کیا ہے، من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات، اور اذا قرا فانصتوا، یہ صحیح احادیث ہے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا، اور یاد کر رب کو دل میں عاجزی سے اور آہستہ. ودون الجہر، زیادہ چیخے نہیں، من القول، بات کر کے. بالغدو ولا سال، صبح و شام. ولا تکم من الغافلین، اور آپ مت ہو غافلین میں سے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، ان رب کا، جو تیرے رب کے پاس ہے، لا یستکبرون عن عبادتی ہی، وہ تکبر نہیں کرتے عبادت سے. وہ یسبحونہ، وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے. ولہ یسجدون، اور وہ اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں. قرآن مجید میں 15 مقامات ایسے ہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک 14 مقامات ایسے ہیں جن کو آیات سجدہ کہتے ہیں. ان جگہ کے سننے یا پڑھنے کے بعد سجدہ لازم ہو جاتا ہے. البتہ یہ سجدہ علی تراخی ہے، علی الفور نہیں ہے. جیسے درس میں ہوا تو درس کے اختتام تک تاخیر جائز. اور بعض صحابہ سے منقول ہے کہ وہ سواری کی حالت میں سر نیچے کر لیتے تھے، تو اس سے علماء احناف نے استدلال کیا کہ سجدے کی جگہ رکوع بھی قائم مقام ہے. نماز میں اگر امام آیات سجدہ پڑھ لے تو سجدہ کر لینا بہتر ہو سنت ہے، لیکن اگر وہ رکوع میں نیت کر لے تو جائز ہے. اسی طرح رمضان شریف میں جو حافظ صاحب تلاوت کرتے ہیں، حافظ صاحب کا یہ اعلان کرنا کہ پہلی رکعت میں سجدہ ہے دوسری رکعت میں، یہ جہل اور بے خبری ہے شریعت سے. لوگ حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں، پہلے تراویح میں بیان کرو کہ 14 مقامات آئیں گے اور جب بھی آئیں گے میں سجدہ کروں گا، تم بھی ساتھ جاؤ گے، خبردار کہ تم بندر روڈ چلے گئے. کہتے جی لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے، لوگ ادھر ادھر نہیں، آپ خوف زدہ ہیں جہل کی وجہ سے. کیونکہ کسی کتاب میں فقہ اور حدیث کے یہ نہیں کہ حافظ اعلان کرے کہ سجدہ آ رہا ہے اور ٹینشن ہو جاؤ، اور اس اعلان کا ایک خطرہ ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ دور سنتے ہیں وضو خانے میں، باہر گلیوں میں، گھروں میں، اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ آیت سجدہ پڑی گئی، ان پر سجدہ واجب نہیں ہے. میں نے پیغام مسرت میں مدلل نقل کیا ہے، لیکن حافظ صاحب کے اعلان کے بعد ان پر بھی واجب ہو جائے گا.